میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمارا اسلام کیسا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ معلوم ہے. بعض کو تو پتہ لگتا ہی نہیں اور بعض بالکل سوچتے ہی نہیں، اور بعض جو ہیں اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم بالکل حق پر ہیں، ہمارا مذہب بالکل ٹھیک ہے اور یہی اسلام ہے. حالانکہ مجموعی طور پر دیکھا جائے اتنی تعداد ہو مسلمانوں کی اور ان کا اسلام صحیح ہو تو پھر یہ ذلت اور یہ رسوائی کبھی نہیں ہو سکتی. اگر سوچ بچار ہو، دنیا سوچتی ہو لوگوں میں دین کے معاملے میں، تو لوگوں نے بالکل آنکھیں بند کر لی ہیں. دنیا میں بڑی فراست سے اور سمجھ سے اور عقل سے، دور اندیشی سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو پہلے تباہ کیا، مثلا عاد تھے، سمود تھے، فرعون تھا، اور پیغمبروں کی قومیں، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے دور اندیش تھے، بڑے دوربین تھے، بڑے دور اندیش تھے، تعمیر کے کام میں، کاروبار کے کام میں، دنیاوی معاملات میں بہت ہی آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن دین کے اعتبار سے اندھے بالکل. اور یہ اندھا پن اسی وجہ سے آتا ہے کہ جب آدمی سوچے ہی نہ، غور ہی نہ کرے. اب ہمارا پاکستان ہے، اگر یہاں کے لوگوں کو اسلام اپنی حالت کی فکر ہو کہ ہماری حالت کیسی ہے، تو سب سے اہم مسئلہ ہمارے ملک میں یہ ہونا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور پھر ہم اس قدر ذلیل، کمزور، دنیا کی نگاہ میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جو بھی حکومت آئے سب سے پہلے اس کو اس سوال پر غور کرنا چاہیے. دیکھنا قرآن مجید بہت صاف لفظوں میں کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، بچے بچے کی زبان پر یہ آیت ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی دنیا میں غالب ہوگے، إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہوئے. اب دیکھو اس چھوٹے سے جملے سے ہی سارے فیصلے ہو جاتے ہیں، یا قرآن جھوٹا یا ہم مسلمان نہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو اب نتیجہ فٹافٹ نکلتا ہے، کوئی دیر نہیں لگتی کہ ہم تو اعلیٰ ہے ہی نہیں، ہم تو ادنا ہی ادنا ہیں، نیچے ہی نیچے ہیں، سب کے محکوم ہیں اور ذلیل ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایمان نہیں. اگر اللہ کا کلام سچا ہے، خدا سچا ہے اور اس کا کلام سچا ہے، تو پھر صاف بات ہے کہ ایمان نہیں، ہمارا اسلام بالکل غلط ہے. یہ فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے کہ پھر اسلام صحیح ہوتا کیسے. اسلام کو سب سے پہلے ملک میں انٹروڈیوس کرنا چاہیے، اس کا تعارف کروانا چاہیے، لوگوں کو اس کی پہچان کروانی چاہیے کہ اسلام یہ ہے. اور قرآن بڑی سادہ سی کتاب ہے، بڑی عام فہم کتاب ہے. دیکھیے جو جملہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو کافر ہو جاؤ گے اور کافروں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا. یعنی کیسے دو فیصلے ہیں، کلیئر کٹ بات جسے کہتے ہیں کہ ایک منٹ میں ساری بات ختم. اور یہ بات جو ہے کوئی کسی مولوی کی نہیں، کسی امام کی نہیں، کسی کی ذاتی رائے نہیں، اللہ کا کلام ہے. اور صاف دیکھو نا، اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ تعالی نے یہ بات بتائی کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کا خیال کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں جما دے گا، تم ڈٹ جاؤ گے، کبھی دشمن کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں تم زیر نہیں ہوگے. اور وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، مسلمانوں سن لو قرآن کتنی صاف بات کہہ رہا ہے، اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو، اللہ تمہاری مدد کرے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور اگلی بات بھی کہہ دی، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر بتاؤ کون تمہاری مدد کرے گا، پھر کوئی مدد نہیں کرے گا. اب دیکھ لو روس، اس کے ملک، اس کے جہاز آتے ہیں اور کیسی تباہی مچا جاتے ہیں، اور ہم احتجاج کر دیتے ہیں. وہ تباہی کرتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، ہمارا نقصان کرتے ہیں، آدمی مر جاتے ہیں، اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، اور ہم احتجاج کر دیتے ہیں. اس سے بڑی ذلت اور رسوائی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ آخر یہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ اور میرے بھائیو، یہی مسئلہ عالموں کے سامنے سب سے اہم مسئلہ ہے، لیکن ادھر سے لوگوں نے آنکھیں ہی بند کر رکھی. دیکھو نا، کون سی چیز ہے جس کا حل قرآن پیش نہیں کرتا؟ قرآن مجید نے ہر چیز کو حل کر دیا ہے. موٹی سی بات ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، یہ ملک سے مراد یہ زمین اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے، اور آسمان اللہ کا ہے، اور یہ دنیا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. چکی کے دو پارٹ ہیں، چکی کے دو پڑوے ہیں، جن کے اندر ساری یہ مخلوق ہے. نیچے زمین، اوپر سے ڈھکنا آسمان، اور آسمان کے اوپر اللہ کی ذات، سب اس کے نیچے. پھر اگر کوئی اللہ کا حکم نہ مانے، اس جیسا باغی کون ہوگا؟ پھر کیوں نہ اللہ اسے سزا دے گا؟ اور جب اللہ سزا دینے پہ آتا ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، جب اللہ کسی کو سزا دیتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ خدا سزا کیسی دیتا ہے. بیوی آدمی کو کتنی پیاری ہوتی ہے، سب کچھ آدمی اس کے لیے قربان کر دیتا ہے، لیکن جب خامن بیوی سے ناراض ہوتا ہے، جہاں بیٹھا ہوتا ہے، جو چیز ہاتھ لگ جائے، جوتا لگ جائے، تو وہی اوپر چڑھا دیتا ہے. چولہے پر بیٹھے ہوں، پھونکنا مل جائے، دس پر چمتا مل جائے، جو مل جائے، دھرام سے بیوی نیچے، اور وہ ذریعہ کی جوتا وہ گھٹ وہ بیوی کے اوپر. جب غصہ ہی ہو گیا، جب بگاڑ ہی ہو گیا، جب ناراضگی ہو گئی، جب مارنا ہی مقصود ہے، تو پھر یہ کیا دیکھا کہ اسرائیل مسلمانوں پر چل رہا ہے یا ہندو مسلمانوں پر غالب آ رہا ہے؟ بلکہ جتنا کوئی ذلیل ہوتا ہے، جتنا کوئی گھٹیا ہوتا ہے، جتنا کوئی دشمن ہوتا ہے، اس کو مسلط کر لینا، یہ اللہ کے سخت قہر کی اور غضب کی دلیل ہے. اب یہ باتیں وہ ہیں جن کو ہم سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کوئی عقل والوں کا ملک ہے، بے سمجھوں کا ملک ہے، جہاں سوچ اور فکر سرے سے ہے ہی نہیں. سب سے پہلے ہمیں کوئی حکومت آئے، جناح صاحب سے لے کر ضیاء صاحب تک، سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری حالت کیسے بدل سکتی ہے، اور اس کو قرآن کی روشنی. اور اللہ نے قرآن کو کیا کہا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن مسلمانوں کی ہر بیماری کا علاج ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ہم قرآن کیا اتارتے ہیں؟ جو شفا ہے. قرآن کے اندر مسلمان کے ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مرض کا علاج ہے، ہر بیماری کا مداوا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت ہے. اور پھر اللہ اس کو نور کہتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے دنیا کے لوگوں، اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. اس نور پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن پر ایمان. قرآن پر چلنے والا کبھی اندھیرے میں نہیں ہوتا. قرآن پر چلنے والا کبھی اندھیرے میں نہیں ہوتا، اس کے سامنے راستہ صاف اور واضح ہوتا ہے. اگر وہ علاج کرنا چاہے علاج بالکل پورا ملتا ہے، اور اگر وہ تباہ ہونا چاہے گلوں میں گرنا چاہے تو قرآن یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ کرا. ہم نے قرآن مجید کو کھانے پینے کا ہیلا بنا لیا، شبینوں کی شکل میں، قرآن خانی کی شکل میں، سر پہ رکھنا، قرآن مجید کو چومنا، سینے سے لگانا. کیا قرآن مجید ان کاموں کے لیے آیا ہے؟ میرے بھائیو، ہر چیز کا استعمال صحیح ہو تو اس چیز کا فائدہ ہے، اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو وہ چیز ہی کچھ نہیں. بعض چیزیں کھانے کی ہوتی ہیں، بعض چیزیں پہننے کی ہوتی ہیں، بعض چیزیں کسی اور استعمال کی ہوتی ہیں، کسی اور استعمال کی ہوتی ہیں، کوئی کسی کام کی ہے، کوئی کسی کام کی ہے. وہ جس کام کی ہے اس سے وہ کام لینا، یہ عقل کی دلیل ہے اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے. اور اگر انسان غلط کام کرنا شروع کر دے، اب اندازہ کیجئے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، اپنے گھر میں پلتا ہے، تو دیکھو ماں اس کے گھر میں ہوتی ہے، بہنیں اس کے پاس ہوتی ہیں، خالہ پھوپھی اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن لوگ فکر میں ہوتے ہیں بھائی کوئی عورت چاہیے جس کا اس سے نکاح کر دیں. اب اگر وہ بیوی آ جائے اور اس کو ماں کی طرح سے پیار کرے، عزت کرے، بڑا ادب کرے، بہت اونچا بٹھائے، یا بہن کی طرح سے اس سے بڑی محبت کرے اور اس کی خدمتیں کرے، تو لوگ اسے پاگل اور بیوقوف نہیں کہیں گے کہ تجھے چیز کے استعمال کا پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز کس کام کی ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری نسل انسانیت ختم ہو جائے گی. چونکہ اللہ کو انسانی نسل کا بڑھانا مقصود ہے، بے شک ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، خالہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، لیکن پھر عورت کی تلاش ہوتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ چیزیں عقل سے، سمجھ سے جب انسان سوچے تب جا کر بنتی ہیں. اب قرآن مجید چومنے اور چاٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا. قرآن مجید تو ایک نور ہے، قرآن مجید تو ایک بصیرت ہے، آنکھوں کو کھولنے والی چیز ہے. اور اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک طرف تو اللہ اسے نور کہتا ہے، اور دوسری طرف اللہ اسے وہو علیہم عمیٰ، قرآن ان پر اندھا ہے. جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، قرآن کا استعمال صحیح نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے وہو علیہم عمیٰ، وہ ان پر اندھا ہے، بس وہ ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. قرآن ان پر روشنی نہیں کچھ بھی دیتا، بالکل ڈارک، سب روشنی ختم ان کے لیے. اور یہ کون ہیں؟ شبینے والے. اب شبینہ کرنا قرآن مجید کے نور کو مٹانا ہے. قرآن مجید کی قرآن خوانی کی رسم ادا کرنا قرآن کے ساتھ، یہ قرآن پر ظلم ہے. قرآن کا کام کیا ہے؟ کہ وہ تمہاری زندگی کو درست کر دے. رہتے دنیا میں ہو، لائٹ اگلے جہان پر پڑتی ہے، یہ قرآن کی روشنی ہے. قرآن ایسا نور ہے، دنیا کی بتیاں، دنیا کی لائٹ آپ کو یہی آدھ میل، میل، دو میل تک آپ کو دکھاتی ہے، لیکن قرآن آپ کو اس جہان میں بٹھا کر اگلا جہان دکھاتا ہے. قرآن آپ کو مستقبل دکھاتا ہے آپ کا، قرآن آپ کو آپ کا ماضی دکھاتا ہے. اور بہترین روشنی ہے، جس قوم نے قرآن کو سنبھال لیا، اس کو پکڑ لیا اور اس کا صحیح استعمال کیا، اللہ نے اس قوم کو بہت ہی اونچا کیا. اور حدیث میں صاف آتا ہے کہ اللہ اس قرآن کے ساتھ قوموں کو نیچا کرتا ہے اور اس قرآن کے ساتھ قوموں کو اونچا کرتا ہے. اب دیکھو قرآن کتنی صاف اور سادہ سی بات ہے. دیکھو نا، ایک طرف تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا ایک ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. اگر یہ بات صحیح ہے تو تم بتاؤ، ہمیں ہندوستان سے لڑنا ہے، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، اور دشمنی بھی کیسے ہے؟ کوئی اتفاقی نہیں، کوئی عارضی نہیں، ایسی دشمنی ہے جیسے سانپ اور نیولے کی. ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی دشمنی ایسی ہی دشمنی ہے جیسے سانپ اور نیولے کی. اب جب ہمیں ان کے ساتھ لڑنا ہے, ان کے ساتھ دشمنی ہے, آپ ہزار شریف بن جائیں, کتنے بھی شریف بن جائیں, بے ضرر ہو کر دکھائیں, ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں, ہندو مسلمان کو پھر بھی کبھی نہیں بخشے. جب تک ہندو مسلمان کو مٹا نہیں لے گا اسے کبھی چین نہیں آ سکتا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ اے نبی اگر تو چاہے کہ تو یہودیوں کو راضی کر لے, ان سے اچھی اچھی باتیں کر کے اچھے اخلاق کے ساتھ کچھ ان کو لے دے کر اگر تو راضی کر لے تو یہ تیرا خیال بالکل غلط ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, جب تک تو خود یہودی نہیں ہو جاتا یہ کبھی راضی نہیں. اور ہندو تو ایسا کمینہ ہے کہ اگر آپ ہندو بھی ہو جائیں وہ پھر بھی آپ کو کبھی نہیں چھوڑے. اگر آپ ہندو بھی ہو جائیں یہ چوڑے ہندو نہیں. آخر ہندو سوسائٹی کا ہی ایک طبقہ ہے, برہمن ہیں, شتری ہیں, شودر ہیں, یہ سارے یہ ان کا ہی ایک طبقہ ہے. لیکن دیکھ لو چوڑے کو کتنا برا سمجھتا ہے ہندو, چوڑے کو جو کہ ان کی سوسائٹی کا ایک حصہ ہے کتنا برا جانتا ہے. اور جو مسلمان ہندو ہو جائے اس کو وہ چوڑے کا درجہ دیتے ہیں, کبھی اپنا سٹیٹس برابر اس کو کبھی نہیں لاتے. جب ہماری ان سے دشمنی ہے اور ہمیں ان سے لازمن لڑنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر اللہ کے حکم کے چنتا نہیں ہلتا, تو ہمیں مدد کی ضرورت ہے, ہمیں سہارے کی ضرورت ہے. بتاؤ بغیر اللہ کی تائید کے کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اب دیکھو اخباروں میں مقابلے آتے ہیں کہ ان کے پاس 800-900 جہاز ہیں, ہمارے پاس 250-250 جہاز ہیں, ان کی اتنے ڈویژن فوج ہے, ہماری اس کے مقابلے میں 4 گنا کم تھوڑی سی فوج ہے, ان کے یہ وسائل ہیں, ان کے یہ ذرائع ہیں, اور ہمارے پاس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ملک اس کو دے رہے ہیں, دھر دھر دے رہے ہیں, اور ہم مانتے ہیں تو ہمیں کوئی دیتا نہیں. اب سوچیں, حالانکہ ایک طرف مسلمان کا یہ ایمان واضح ہے کہ اگر اللہ مدد کرے تو سب کام ٹھیک, اور اگر اللہ مدد نہ کرے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں. کبھی مسلمان نے اس پر غور ہی نہیں کیا کہ کیا اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ ہماری حکومت اگر ذرا بھی ہوش و حواس والی ہو تو وہ سوچے کیا اللہ ایسی پاکستانی قوم جو ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا کردار ہے پاکستانیوں کا؟ بتائیے کون سا جرم ہے جو ہمارے ملک میں عام نہ ہو؟ کیا شرک عام نہیں؟ حکومت اس شرک کی سرپرستی نہیں کرتی؟ کیا بدعت عام نہیں؟ حکومت اس کی سرپرستی نہیں کرتی؟ کیا جرائم کھلم کھلے عام نہیں اور حکومت اس کی سرپرستی نہیں کرتی؟ اور پھر یہ توقع رکھنا کہ اللہ ہمارا ساتھ دے گا, حماقت نہیں تو اور ہے کیا؟ اور قرآن باشگاف الفاظ میں کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, کہ اگر تم دین کو سنبھالو گے, دین کی مدد کرو گے, اسلام کی سربلندی چاہو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے, ورنہ اللہ بالکل مدد نہیں کرے. پھر دیکھیے میرے بھائیوں, اپنے یہ تو ایک اونچی بات تھی نا ملک کی سطح کی, ہمیں اپنے حالات میں بھی دیکھنا چاہیے کہ انسان یہ سوچے کہ طاقت اللہ کی طرف سے آتی ہے, ہمت توفیق معاملات کا درست ہونا سب اللہ کی طرف سے ہے, تو انسان اللہ پر بھروسہ کرے, جتنی کوشش وہ کر سکتا ہے کرے, اپنی کوشش پر فخر نہ کرے, ناز نہ کرے, ڈیپینڈ نہ کرے, کوشش کر لے اس کا حکم ہے, لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو, یہ اسلام ہے. اور اس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا, اس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا. اور اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو. اب ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر تم میں ایمان ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو, اور ہمارا اللہ پر بھروسہ بالکل نہیں ہوتا. اور جبھی تو ہم مردوں کے پاس جاتے ہیں. حماقت کی انتہا نہیں ہے. یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ یہ مسلمان قوم جس کو اللہ نے اتنا اونچا کیا تھا اتنا اونچا کیا تھا اب کتنی گر گئی ہے, کس قدر سوچ اور سمجھ سے دور ہو گئی ہے کہ وہ مردوں سے مانگتی. اب بات تو بڑی بے وقوفی کی ہے کہ مردے سے مانگنا. پھر شیطان نے دل میں کیا بات, یہ مردے کہاں ہیں, یہ تو زندہ ہیں, یہ اس سے بڑی حماقت ہے. اب سارے ڈاکٹر کہیں کہ مر گیا, سارے ڈاکٹر کہیں کہ مر گیا, اور گھر والا کہے جی نہیں مرا تو ہے ہی نہیں, لوگ اسے کیا کہیں گے, اس کا تو دماغ خراب ہے جب سارے کہتے ہیں کہ مر گیا. اب آنکھ کہتی ہے کہ وہ مر گیا ہے, گھر والے کہتے ہیں کہ مر گیا ہے, بیوی کہتی ہے کہ مر گیا ہے, اس کی اولاد کہتی ہے کہ مر گیا ہے, سارے پڑوسی کہتے ہیں کہ مر گیا ہے, اس کو لے جا کے قبر میں دفن کر دو, لیکن ظاہر مسلمان کہتا نہیں زندہ ہے. پہلی حماقت یہ کہ مردے سے مانگتا ہے, دوسری حماقت یہ کہ وہ مر گیا ہے کہتا زندہ ہے. عین مشاہدہ کے خلاف. مشاہدہ کتنی بڑی چیز ہے. اب یہ کتاب ہے سامنے پڑی ہے, سارے کہیں کہ یہ کتاب ہے, میں کہوں کتاب تو نہیں ہے, یہ تو کپڑا ہے. اب لوگ کیا کہیں گے, تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو بے وقوف ہے. ارے مشاہدہ آنکھ دیکھ رہی ہے, کوئی اس میں شبہ نہیں ہے, اس کے باوجود تو کہہ رہا ہے کہ یہ کپڑا ہے. اب اختلاف ہوتا ہے ذمی چیز میں, اختلاف ہوتا ہے اجتہادی چیز میں. اس مسلمان نے اختلاف اس میں پیدا کر دیا کہ جس کو سارا جہان کہتا ہے کہ وہ مر گیا, یہ کہتا نہیں زندہ ہے. اور پھر اس سے کہتا ہے دے 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 دے, وہ کہتا ہے میں مر گیا, وہ کہتا ہے دے 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 دے. اتنی بڑی جہالت, اتنی بڑی بے وقوفی. اور میرے بھائیوں جب کوئی عقل کو چھٹی دے دیتا ہے پھر اس کا یہی اثر ہوتا ہے. اور اللہ اسی لیے بار بار کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, الحی القیوم. اللہ کون ہے, زندہ ہے. یہ کیوں کہتا ہے اللہ بار بار کہ میں زندہ ہوں, تاکہ کوئی مردے کی طرف نہ جائے, تاکہ کوئی مردے کی طرف نہ جائے, مقابلہ کر کے دیکھ لے کہ زندہ کو چھوڑ کر مردے کی طرف جانا بے وقوفی نہیں تو ہے. لیکن اللہ کے الحیو کہنے کا کوئی اس مسلمان کو فائدہ نہ ہوا. اکثریت مسلمانوں کی, اکثریت مسلمانوں کی, شیعہ اور بریلوی, سب سے زیادہ ہمارے ملک میں بریلویوں کی تعداد ہے. اور بریلوی میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوگا, 60-70% ہی ہوں. پھر اس کے بعد شیعہ کو ملا لو, پھر اس کے بعد شیعہ کو ملا لو, اندازہ کر لو کتنی آبادی, کتنی بڑی اکثریت جو ہے وہ اس خیال کی ہے. چنانچہ سب یہی کہتے ہیں کہ نہ بزرگ مرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی زندہ ہیں. اور حضرت فاطمہ جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے, ان کو دفن کر دیا, دفن کر کے لوگ گھروں کو آ گئے, تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ بھئی آپ لوگوں کو یہ کیسے حوصلہ ہو گیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی. بھئی بات تو یہ ہے کہ بھئی اگر وہ زندہ تھے تو مٹی کیسے ڈال دی, لیکن اگر وہ مر گئے تھے تو پھر مٹی میں سے نکلے تھے, مٹی میں بند کر دیا. اور یہ خدا کا قانون ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, اللہ نے زمین کو اپنا گودام بنایا ہے کہ جو اس میں سے نکلتا ہے وہی اس میں چلا جاتا ہے تاکہ محفوظ رہے, کل کو اللہ جب چاہے نکال دے. یہ زمین جو ہے یہ اللہ کا سٹور ہے, اس کا گودام ہے. جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے اللہ پھر اسی کو اس میں داخل کر دیتا ہے. اور اللہ قیامت کے دن زمین کو حکم دے گا, اے زمین نکال دے جو تیرے اندر ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, خدا زمین کو پھینک دے گا جیسے ربر کو پھینکا جاتا ہے. وہ القت معافی ہا بتخلت, جو اس کے اندر ہے وہ سب اگل دے گی اور بالکل خالی ہو جائے. یا اللہ میں تیرا گودام تھی, جو امانتے تو نے مجھ میں رکھی تھی یہ دے سب کے سب. وحید القبور و بوسرت, قبروں سے لوگ ایسے اٹھیں گے, قرآن بتاتا ہے جیسے فصل ہوتی ہے. یہ مردہ دانا بے جان تانا بغیر حرکت کے جو بیج ہوتا ہے زمین میں, دیکھ لو جب اللہ کو اگانا منظور ہوتا ہے خدا پانی ڈال دیتا ہے, زمین باہر نکال دیتا ہے. یہ زمین خدا کا سٹور ہے, اس میں جانا, اس میں مٹ جانا, اس میں دفن ہو جانا کوئی ذلت نہیں. جنس سے جنس مل گئی, جنس سے جنس مل گئی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کے مدفن ان کی قبریں زمین میں بنائی. ہر انسان کو زمین میں ہی دفن کیا جاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے الم نجعل الارض کفاتا, کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی بنایا ہے, احیام و امواتا, جب زندے ہوتے ہو تو اپنی قبر پر لیے پھرتی ہے اور جب مر جاتے ہو تو اندر ڈھانپ لیتی ہے, اندر محفوظ کر لیتی ہے, اور پھر جب اللہ چاہے گا خدا نکال باہر کرے گا. سب انسان قیامت کے دن میدان معاشر میں کھڑے ہو جائیں گے. لیکن دیکھ لو مسلمان جب ہل جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے, بے وقوف ہو جاتا ہے, عقل کو جواب دے دیتا ہے, تو پھر کیا کیا تصورات ہیں. میرے بھائیو, زندہ رہنے والی صرف ایک ذات ہے اللہ, اس کے سوا کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے. حتیٰ کہ جبرائیل بھی مرے گا, ملک الموت جو فرشتہ جان نکالتا ہے وہ بھی مرے گا. ابلیس شیطان جو چلا آ رہا ہے, جس نے ہمارے بابا آدم سے بھی ٹکر لی اور ہم سب سے گتھم گتھا ہوتا ہے, وہ بھی مرے گا. کوئی ایسا نہیں جس کے لیے موت نہ ہو, صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے نہ صرف یہ کہ موت, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, مجھے نہ نیند ہے, موت تو دور کی بات ہے, مجھے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے. اور سب پیروں کو نیند بھی آتی ہے, اونگ بھی آتی ہے. عقل سے سوچ لے کہ جس پیر کو یہ کل کو زندہ کہیں گے, جس پیر کو کل کو یہ زندہ کہیں گے, اس کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی. پیر سویا پڑا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ کون چوری کر کے لے گیا. پیروں کی کبھی چوری نہیں ہوئی, چور ان کا مال بھی اڑا لے جاتے ہیں, پیر گھر میں سویا پڑا ہوتا ہے. لیکن یہ بے وقوف جب پیر مر جاتا ہے تو اسے کہتا ہے تجھے تو سب کچھ پتا ہے, مجھے دے. کتنی بڑی حماقت ہے, کتنی بڑی حماقت ہے. اور یہ میرے بھائیو, یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان بے عقل ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کو عقل والا بنایا ہے, اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے, اور جب یہ سمجھ سے کام نہیں لیتا تو جانوروں سے بھی گر جاتا ہے, ہر درجے کا بے وقوف ہو جاتا ہے. کتنی سادہ سی بات ہے کہ جو مر جائے اس کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں, جو مر جائے اس کی سب طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب آپ سوچیں انسان کی طاقتیں کیا ہیں, دیکھنے کی, سننے کی, بولنے کی, چلنے کی, سوچنے کی, یہ سب طاقتیں ہیں. اور جب مر جاتا ہے سب طاقتیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں. جب وہ بالکل کسی کام کا نہیں رہتا, پھر اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. اب یہ سمجھنا کہ یہ مجھے اولاد دے گا یا لے دے گا, یہ میرے بیٹے کو تندرست کر دے گا, میری بگڑیاں بنا دے گا, میری مشکلیں حل کر دے گا, کتنی بڑی بے وقوفی اور کتنی بڑی حماقت. تو جو قوم ایسی احمق ہو جائے, اللہ کبھی اس کی مدد کرے گا؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے سوا کوئی, اگر کوئی زندہ بھی ہو تو میرے مقابلے میں کوئی کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتا. زندگی میں بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. کہ جائے کہ جب وہ بالکل ہی مر گیا. اب دیکھو نا, زندگی میں انسان کو بہت سے اختیارات اللہ نے دے رکھے ہیں, اگرچہ وہ اختیارات بھی کنٹرول میں ہیں, وہ اختیارات بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ کام کرتے ہیں. ورنہ ہم دیکھتے نہیں, اب یہ میرا ہاتھ چلتا ہے, میں زندہ ہوں, میرا ہاتھ چلتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ میں زندہ بھی رہوں اور میرا ہاتھ بھی کچھ نہ کرے, فالج ہو جائے, قصہ ختم. یہ فالج کیا ہے؟ اللہ دکھا دیتا ہے کہ میں روک سکتا ہوں, تیرے ہاتھ کو دیکھنے میں نے روک دیا. اب بلا لے سارے ڈاکٹر, بلا لے سارے حکیم, جو تیری مرضی کر لے, میں نے روک دیا, نہیں کام کرے. تیری زبان چلتی ہے, چلا اس کو, میں تجھے طاقت دی ہے, میں تجھے اختیار دیا ہے, لیکن مجھے اختیار ہے کہ جب چاہوں اسے بند کروں. میں ایسا کر سکتا ہوں. یہ اللہ کی طاقت ہے. اور میرے بھائیوں, جب انسان مر جاتا ہے تو عارضی اختیار بھی کوئی نہیں رہتا. زندگی میں انسان کو عارضی اختیار رہتا ہے اللہ کی اجازت کے ساتھ. جب مر جاتا ہے تو عارضی اختیار بھی نہیں رہتا، لیکن مسلمان جب بے وقوف ہو جاتا ہے، جب وہ ہر لحاظ سے بے اختیار ہو جاتا ہے پھر اس سے مانگتا ہے، اور جب وہ مزار پر جا کر اگر تو یہ کہے کہ یا اللہ اس پر رحم کر، تب تو اللہ کہتا ہے بندے تو نے ٹھیک کہا ہے، اور جب وہ اسے کہتا ہے کہ کچھ تو کر، خدا کہتا ہے تو احمق اور بے وقوف، تو سزا کے لائق ہے، تو اس کے لیے مانگ جو مانگنا ہے، اس کے لیے تو دعا کر جو دعا کرنی ہے، تو اس سے مانگے کہ مجھے دے دے یا کرا دے، وہ کیا جانتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا طاقت ہے، کیا یہ مشاہدہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نا مناظرہ ہوتا رہا کہ مردے زندہ ہیں کہ نہیں، روایتیں جھوٹی سچی گھڑی ہوئی لوگوں کی، کیوں؟ تاکہ کھڑی چیز کی قدر ہوتی ہے. اب حدیثیں ہیں، حدیثیں بھی اللہ نے طرح طرح کی ہیں، صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، موضوع بھی ہیں لوگوں کی گھڑی ہوئی بھی ہیں، اور یہ بالکل وہی اصول ہے جو دنیا میں ہے. آپ چلے جائیں، آپ سبزی لیتے ہیں، آپ آلو لیتے ہیں، آپ گاجریں لیتے ہیں، آپ یہ نہ یہ نہ ڈال، اس کو نکال دیا، اس کو رکھ دیا، کیوں؟ وہ گاجر نہیں ہے. آپ کو اللہ نے اتنی سمجھ دیا کہ نہیں، وہ بیکار ہے، یہ کام کی ہے، وہ آلو ٹھیک نہیں، یہ آلو ٹھیک ہے، وہ کدو ٹھیک نہیں، یہ کدو ٹھیک ہے، وہ خربوزہ ٹھیک نہیں، یہ خربوزہ ٹھیک ہے، اللہ نے رکھے دونوں ہیں. چیزیں اپنی ضد سے اپنے مقابل سے سمجھی جاتی ہیں، پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. اور پھر عقل، اللہ نے عقل ساتھ ایسی دی ہے جو امتیاز پیدا کرتی جاتی ہے، جو بتاتی جاتی ہے کہ یہ نقلی ہے، یہ اصلی ہے، یہ کھوٹا ہے، یہ کھرا ہے، یہ نکما ہے اور یہ اچھا ہے، اس کو لے، اس کو نہ لے. اور دین کے بارے میں، دین کے بارے میں میرے بھائیوں ہوتا کیا ہے کہ بعض مولوی وہ مال رکھتے ہیں، بعض مولوی وہ مال رکھتے ہیں جو بالکل تھرڈ کلاس نکما گھٹیا، اور بعض جن کو اللہ نے حق دیا ہے وہ کھڑی اور اعلیٰ چیز رکھتے ہیں. اگر آپ کو یہ شبہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو دنیا کی مثالیں سینکڑوں آپ کے سامنے ہیں، سبزیوں کو دیکھ لو، گھی کو دیکھ لو، فلاں چیز کو دیکھ لو، فلاں چیز کو دیکھ لو. عقل اللہ نے ساتھ دی ہے کہ تو عقل سے کام لے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ میرے بھائیو، اگر دین کا مسئلہ سمجھنا ہو، اگر دین کا مسئلہ سمجھنا ہو، پہلے دین کو پہچانو کہ دین کیا ہوتا ہے، دین کس کا ہے. دین اللہ کا ہے، اس کا رسول لایا ہے، کوئی شبہ والی بات ہے؟ دین اللہ کا ہے، اس کا رسول لایا ہے، اور اگر وہ کسی کا اپنا ہے، کسی امام کا ہے، کسی پیر کا ہے، کسی مولوی کا ہے، تو وہ اللہ کا نہیں ہے، اس کے رسول کا نہیں ہے، وہ نقلی ہے، وہ کھوٹا ہے، وہ بیکار ہے. اصلی دین وہ ہے جو اللہ کا ہے اور رسول لایا ہے. اب یہ چیز پہچان کی ہے، اس سے آپ پہچان سکتے ہیں، پھر اللہ نے دکانیں کھول دی. پہلے یہ اصول سمجھا دیا کہ کھرا دین کون سا ہوتا ہے. کھرا دین وہ ہے جو اللہ کا ہو اور اس کا رسول لایا ہو اور محمدی تھپا اوپر ہو، محمدی مہر اوپر ہو. اگر اللہ صرف ایک اپنی ہی اپنا ہی ایک خدا ایسا وہ کھول دیتا ڈیپو کہ جہاں سے چیز خالص ہی ملتی، تو پھر امتحان نہ ہوتا. اللہ نے ساتھ دیکھ لو، ایک تو یہ مسجد، ایک وہ مسجد، ایک یہ مسجد، دیکھ لو کیسی رگڑ ہے اور کیسی ٹکر ہے. یہ اللہ نے کام کر دیا. جہاں پھول ہے وہاں کانٹا ہے، جہاں آلہ ہے وہیں گھٹیا ہے. اب دیکھ لو، ادھر اللہ نے اپنے نبی کو کھڑا کر دیا، ادھر ابو لہب کو کھڑا کر دیا، حالانکہ وہ چچا ہے. اللہ کے رسول لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگو، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف آیا ہوں. اور ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا ہے کہ میں اس کا چچا ہوں، یہ جھوٹ بولتا ہے. دیکھ لو یہ اللہ کی قدرت. یہ کیوں تھا؟ یہ تاکہ لوگ اپنی عقل سے کام لیں، یہ چچے والا دھوکا بھی دیکھ لیں اور باپ کو بھی دیکھ لیں کہ یہ کیا کہتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے. لیکن لوگوں نے آنکھیں بند کر کے نہ سوچنا نہ سمجھنا، بس چلے گئے. یہ بھی ڈیپو ہے، وہ بھی ڈیپو ہے، وہ بھی ڈیپو ہے، وہ بھی ڈیپو ہے، جیسے ڈال دے گھی دیکھ لو. میرے خیال میں اتنے نام کے نکلے ہیں، اتنے نام کے نکلے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. کسی نے اپنا نام کوئی رکھ دیا, کسی نے اپنا نام کوئی رکھ دیا, کسی نے اپنا نام اور سب بک رہے ہیں. بالکل یہی حال دین کا ہے, یہی حال دین کا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب چیزیں ایک ہی جنس کی بہت سی ہوں اور مختلف ہوں, پھر آپ کو باہر نکلنے سے پہلے, قدم اٹھانے سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ کھڑی چیز کی پہچان کیا ہوتی, کھڑی چیز کی نشانی کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے. میرے بھائیوں, اصل یہ علم ہے جس سے آج کی دنیا محروم ہے. ساتھی تبلیغی جماعت والے اصل کے بعد نکلے, سب کو گھسیٹ لائے, چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی, بدنماز شروع کر دو. اب کیا کھڑا ہے, کیا کھوٹا ہے, اصلی کیا ہے, نقلی کیا ہے, کس چیز کی ضرورت ہے اور مجھے کیا مل رہا ہے, اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں. اور حالانکہ یہ بات ایسی صاف, اب ہم بچے کو سودے کے لیے بھیجتے ہیں, بیٹا اچھی چیز لانا, دیکھ کر لانا, اندھا نہ ہو کر چیز اٹھا لانا, لیکن دین کے بارے میں نہیں, آنکھیں بند کر کے جانا اور اندھے بڑھ کر رہنا. میرے بھائیوں, کیا یہ باتیں ہیں کوئی شبہ والی باتیں ہیں؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دین میں بڑی معقولیت ہے, دین میں بڑی معقولیت ہے. میرے بھائیوں, خالص دین کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ پہچان لو اور پھر یہ کہ وہ ملتا کہاں سے. خالص دین کیا ہے اور وہ مل کہاں سے سکتا ہے؟ خالص تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول اگر دو ہوں تو وہ خالص, اور اگر تیسرا ہو کچھ ڈال دیا وہ نہ خالص وہ ملاوٹ. یہ سبق آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. پھر ملے گا کہاں سے خالص؟ مال ایجنسی سے اچھا ملتا ہے. ہنفی سے آپ کو نبی کی بات نہیں ملے گی. دیوبندی ہو بریلوی ہو, ہنفی سے آپ کو محمدی بات نہیں ملے گی. بھئی اگر محمدی بات ملنی ہو تو وہ ہنفی کیوں بنے؟ اگر محمدی بات اس سے ملنی ہو, محمدی سودا اسے بیچنا ہو, محمدی ایجنسی اس کے پاس ہو, تو وہ ہنفی اپنا نام کیوں رکھے؟ مال ایجنسی سے مل سکتا ہے. اب کہیے یہ کوئی اختلافی بات ہے؟ کوئی کہہ دیں کہ اہل حدیث کا مولوی اپنی باتیں کرتا ہے. میرے بھائیوں, خالص دین میں بڑی معقولیت ہے, بڑی معقولیت ہے. آپ پرواہ نہ کریں کہ چلو جی لوگ ناراض ہو جائیں گے, ارے بھائی تو بھی بدل گیا, ارے بھائی تو بھی بدل گیا. بس دیکھا دیکھی دوستوں میں کام چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے یہ بات کہلوائی ہے کہ تم اوثانم مودت بینکم فی الحیات الدنیا, یہ تمہارا دین سمجھ کر تم نے نہیں لیا, رشتہ داری میں, دوستی میں, تعلقات میں چل رہا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس نے یہی بات کہی ہے, قل اطیعوا اللہ والرسول, لوگو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کا حکم مانو. اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کا حکم چل سکے. کیوں؟ کسی کو کیا اختیار ہے؟ اب گھر میرا ہو, آپ کہیں گے چلے آپ کی, یہ ہو سکتا ہے؟ میرے گھر میں آپ کی کیسے چلے؟ خدا کی زمین پر کسی کی بات کیسے چلے؟ اس لیے خدا نے کہا حکم میرا, جو حکم دوسرا چلائے, وہ خاص جمہوریت کے نام سے چلائے, سوشلزم کے نام سے چلائے, اپنی قوم کے نام سے چلائے, وہ کافر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو میری زمین پر رہتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کرے اس قانون کے تحت جو انگریز نے بنایا ہے, یا اس قانون کے تحت جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے بنایا ہے, زمین میری ہو اور حکم چلے پاکستانی عوام کا یا انگریز کا یا کسی پیر کا یا کسی امام کا, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جو میرا حکم نہیں چلاتا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, وہ کافر. یہ بغاوت ہے. میرے بھائیوں, حضرت عمر کوئی حکم دیتے، دیکھو ایمان، حضرت عمر کوئی حکم دیتے، فیصلہ کرتے، حکم دیتے، صاف کہتے، اگر یہ ٹھیک ہے، اگر یہ حکم صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر یہ میری غلطی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، پھر ماننے کے قابل نہیں ہے بالکل۔ ڈرتے تھے، ہیں عمر حاکم، عمر کا حکم چلے، حضرت عمر کو خوف آتا تھا اس تصور سے۔ ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں، ایک صحابی پاس اٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کہتا ہے میری توبہ توبہ، وہی حکم ہے جو اللہ کے رسول کا، حالانکہ شخصی حکومت ہے، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ، ان میں ایمان تھا، وہ ہر طرح سے اختیارات رکھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اور آج ہماری اسمبلی، ہمارے عوام، جمہوریت جمہوریت جمہوریت، عوام 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 عوام، اور یہ میرے بھائیوں کھلا شرک ہے، کھلا کفر ہے۔ اور یہ میں باتیں جو کہہ رہا ہوں کیوں؟ تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب کوئی قوم کافر ہو جاتی ہے، خدا کی کافر کے معنی اس کی بازی ہو جاتی ہے، خدا پھر اس کو رگڑا دیتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، اور اسی لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ دیکھنا قرآن کی آیت، قل اطیعوا اللہ والرسول، لوگو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ کا حکم نہ مانا، اپنی چلائی، فَإِن اللہ لا يحب الكافرین، تم کافر ہو جاؤ گے، اور کافر سے اللہ کبھی محبت نہیں کرتا۔ کتنی دو ٹوک بات، چھوٹا سا جملہ، اور کیسا فیصلہ۔ حضور کے زمانے میں چوری ہو گئی، چور نے مال نکالا، اس کو کچھ یہ خطرہ ہوا کہ پتہ لگ گیا ہے کسی کو، وہ سامان اس نے فٹافٹ رات ہی رات کسی اور کے گھر میں پہنچا دی، کسی کی بیٹھک ہوگی یا کوئی کمرہ ہوگا، اس کے گھر میں جا کر رکھ دیا، تاکہ نشان جب جائے، آٹا وغیرہ اس میں تھا، نشان جب جائے گا تو لوگ سامان وہاں سے پکڑیں گے تو کہیں گے چور یہی ہے، میں نکل جاؤں گا، میرے لیے بچنے کا کوئی طریقہ بن جائے گا۔ صبح ہو گئی، چوری ہو گئی، شور پڑ گیا، اللہ کے رسول تک بھی یہ مقدمہ پہنچ گیا، وہ جو تھے چور، اس کی پارٹی بظاہر مسلمان تھے لیکن در پردہ منافق تھے، دل میں وہ صحیح ایمان نہیں تھا، جو چالیں جیسے ہم چلتے ہیں، ہیلے بانٹنے، قسمیں کھانے لگے، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے لگے، اور جیسے ہمارے ہاں جاہلوں میں، جا تیری جو فلاں صفائی دے دو، بس ٹھیک ہے، پھر اس کی صفائی دینے سے یہ بچ جائے گا، چور چور ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے نہیں، وہ صفائی دے دے پھر ٹھیک ہے۔ گئے جا کر اللہ کے رسول کے سامنے صفائیاں دینے لگے، اللہ کے رسول نے بھی، اب وہ جو دعوے دار تھے جن کا مال چوری ہوا تھا، وہ بار بار کہیں یا رسول اللہ آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، چور یہی، جس کے ہاتھ سے مال نکلا ہے وہ چور نہیں ہے، چور یہ ہے۔ اب اللہ کے رسول بھی آخری انسان تھے، ان کی پارٹی، ان کی قسمیں اور ان کی باتیں، ان کی اوریٹری، ان کے دلائل، بہت ایسا کر کروا کے تو اللہ کے رسول اس کی صفائی کی دینے لگے اور اس کی وکالت کرنے لگے۔ بھائی جب وہ اتنی صفائی دے رہے ہیں اور وہ قسمیں کھا رہے ہیں تو تم ویسے ان کے سر لگا رہے ہو کہ یہ چور ہے۔ اب دیکھو نبی جب تک وحی نہ آئے، نبی کو کیا پتا ابھی بات کیا ہے، ان کی قسموں سے آپ متاثر ہو گئے، ان کی باتوں سے آپ متاثر ہو گئے۔ اتنے میں قرآن اترا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس فیما اراک اللہ، اے نبی یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ اس کی روشنی میں آپ فیصلے کریں۔ پہلی بات یہ یاد رکھ، ولا تکن للخائنین خصیما، کسی خیانت کرنے والے کی وکالت نہیں کرنی، ولا تجادل عن الذین یختارون انفسهم ان اللہ لا یحب کل خوان اثیما، جو خائن ہے ان کی طرف سے بالکل بات نہ کر، ان کی طرف سے بحث نہ کر. اللہ کو خائن اور گنہگار بالکل پسند نہیں. پھر فرمایا یہ تو قریب سے کہ اے نبی تجھے بہکا دیں. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوا. اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا انہوں نے تو طے کر دیا تھا کہ آپ کو گمراہ کرو. اور پھر خدا ان کو ڈانٹتا ہے ہاں تم ہاؤ جادل تم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا. ارے بدبختو آج تم ان کے وکیل بن کر آتے ہو اور جھوٹے کو سچا ثابت کرتے ہو. بتاؤ کہ ان کے دن کون وکیل بنے گی؟ کوئی ہے جو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور کسی کے دفاع میں دلال دینا شروع کر دے؟ قرآن نے یوں ڈالا. اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے سوا اور حق کے سوا کسی کی حکمرانی. تو میرے بھائیوں میں آپ سے سیدھی بات عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ملک میں تعلیم عام ہو جائے تو بس پھر کیا ہوگا؟ انقلاب آ جائے گا, پاکستان ترقی کر جائے گا. مسلمان کتنا بھی کیوں نہ پڑ جائے جب تک مسلمان نہیں بنتا خدا کا جوتا برستا ہی نہیں. مسلمانوں کی حالت کبھی نہیں بدل سکتی جب تک وہ اصلی اسلام کو اختیار نہیں کرتے. میرے بھائیوں آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہوگا اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ظاہر ہو اور میں آپ کو دکھا دوں. جب بندہ نیک ہو جاتا ہے, جب بندہ صحیح دین والا ہو جاتا ہے, پھر اس میں جرم اس میں حوصلہ بہت بڑھ جاتا ہے. جب بندے کی اللہ سے دوستی لگ جاتی ہے, اور دوستی کب لگتی ہے؟ جب اسلام صحیح ہوتا ہے. میرے بھائیوں چلے کرنا مراقبے کرنا ساری رات اللہ اللہ کرنے سے اللہ سے دوستی کبھی نہیں لگتی. اللہ سے دوستی کب لگتی ہے؟ جب انسان کا راستہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے. ایک آدمی تھا, اس کی بہن نے کسی کے دانت توڑ دیے تو مار دی چیز دانت ٹوٹ گئے. اللہ کے رسول نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ تیری بہن کے دانت توڑے جائیں گے کیونکہ اس نے فلاں کا دانت توڑ دیا ہے. وہ کہنے لگا خدا کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. اب سمجھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بغاوت کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کتاب اللہ, اللہ کا حکم ہے, یہ قرآنی حکم ہے. اچن بسن ان نفس بن نفس ولعین بالعین ولودن بالودن وسن بسن والجروح قصاص. جس کا دانت توڑا جائے, کوئی دانت توڑ دے اس کا دانت توڑا جائے گا, کوئی کسی کی آنکھ توڑ دے اس کی آنکھ توڑی جائے گی. یہ تو قرآن کا حکم ہے. اس نے پھر قسم کھائی, اس نے پھر یہی بات کہی. تھا وہ صحابی, کوئی بنتی مشرک ہوتا کوئی منافق ہوتا, تبھی خالص مسلمان اور صحابی. اس نے یہ بات کہی, اللہ کے رسول نے وہ جس لڑکی کے دانت ٹوٹے تھے ان کو بھی بلا لیا. جب وہ سامنے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے معاف کر دیا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ کیسا باغی ہے, میں کہتا ہوں قرآن کا حکم یہ ہے. یہ کہتا ہے خدا کی قسم میرے بہن کے دانت بھی توڑے جا سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اللہ جس کا دوست ہوتا ہے کیسے اس کی بات کو پورا کرتا ہے. اللہ کو اس آدمی سے محبت تھی, اس نے قسم کھا لی. خدا نے کہا میں تیری قسم پوری کر دوں. چنانچہ ان کے دلوں کو نرم کر دیا, انہوں نے معاف کر دیا. جب معاف کر دیا صحیح سارا ختم, کیس ہی ختم ہو گیا. تو میرے بھائیو سوچ لو, ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان نمازوں میں کچھ نہیں. جب تک آپ کا دین خالص نہ ہو, جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کھرا دین کون سا ہوتا ہے. اب نمازیں تبلیغی جماعت والے بھی پڑھتے ہیں, دیوبندی بھی پڑھتے ہیں, بریلوی بھی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی پڑھتے ہیں, مرزائی بھی پڑھتے ہیں, اور عیسائی بھی اپنی پریئر کرتے ہیں. عیسائی یہودی کبھی چرچ میں چلے جائیں وہ بھی اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں. جیسے ہم جمعے کو اکٹھے ہو لیتے ہیں وہ بھی اتوار کو اکٹھے ہو کر اپنے بھجن وجن یہ وہ, جیسے ہمارے بریلوی ناطے شاطے پڑھتے ہیں. بریلوی بہت قریب ہیں ان کے, وہ بھجن پڑھتے ہیں یہ ناطے پڑھتے ہیں. بہت قریب معاملہ ہے, سب اپنی اپنی عبادت کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے
کہ ان عبادتوں کو اللہ دیکھتا ہے؟ خدا کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں اللہ ان عبادتوں کو بالکل نہیں دیکھتا. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے بندے کو یہ دیکھتا ہے کہ تیرا ایمان اور اسلام ٹھیک ہے یا نہیں. اگر کسی کا اسلام ہی صحیح نہیں, اس کی لائن ہی غلط ہے, وہ جتنا مرضی چلے کر لے, جتنے مرضی مراقبے کر لے, روزانہ جتنے مرضی قرآن ختم کر لے, سب بیکار اور عبث ہو جاتے ہیں. کبھی ترقی نصیب نہیں ہوتی. ترقی نصیب ہونے کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے حقیقت کو پہچانے. اب آپ اندازہ کریں, صحابہ کو دیکھیں تو صحیح, کوئی اسرے کی فیکٹری نہیں, کوئی ہمارے جیسا کہ بڑے بڑے یہ ٹریننگ سینٹر ہیں فوجیوں کی ٹریننگ کے, سیدھا سادہ کام ہے. اب جنگیں ہو رہی ہیں ایران میں اور روم میں, عیسائیوں سے جنگیں ہو رہی ہیں. حضرت عمر قبیلوں کو لکھتے ہیں کہ بھائی مجاہدوں کی ضرورت ہے, بھیجو. دھڑا دھڑا آدمی آ رہے ہیں اور ان کو فوجوں میں بھیج رہے ہیں, دھڑا دھڑا آدمی آ رہے ہیں اور ان کو آگے بھیج رہے ہیں, اور وہ لڑائی میں جاتے ہیں. اور رومیوں کی اور ایرانیوں کی ٹرینڈ فوجیں, مسلح فوجیں, اور جو عرصے سے باقاعدہ جن کا یہ فن ہے اور پیشہ ہے, ان سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, لیکن اڑتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے سامنے, اڑتے جا رہے ہیں. کیا بات تھی؟ بس یہی اللہ ساتھ. اس قدر محبت, اس قدر یقین اللہ کے رسول کے کہنے پر. آپ نے فرمایا مجاہد جہاد میں جاتا ہے, اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے, جو ہی خون کا قطرہ گرتا ہے اس کی دوزخ کی آگ بجھ جاتی ہے اور وہ سیدھا جنت اور حورے اس کے سرحانے آ بیٹھتے. اور بلکہ آج کل جب ایمان نہ ہو, ہم نے دیکھا ہے نا کالج میں لڑکوں کو پڑھاتے ہوئے جنت کا یا دوزخ کا کو تھوڑا بہت بیان کرے ہیں تو لڑکے ہنستے ہیں. اچھا جی جنت ہے, وہاں حورے ہیں. اچھا وہاں جی شرابے پیئیں گے, وہ ہنستے ہیں مذاق کرتے ہیں. کیونکہ ایمان جو نہیں تفریح ہے, مفاد ہے. اور جن لوگوں کا ایمان ہے, حضرت عمیر جنگ بدر میں یہ پہلے شہید ہیں جو مسلمانوں میں شہید ہوئے ہیں. حضرت عمیر کھجورے کھا رہے تھے, اللہ کے رسول نے فرمایا تیار ہو جاؤ. بس کہنے لگے یا رسول اللہ کھجورے کھانے میں دیر لگے گی, جنت میں پہنچنے میں دیر ہو جائے گی, کھجورے پھینک دی اور دشمن نے گھس گئے اور کافروں کو مارا اور شہید ہو گئے. کس قدر یقین ہے, کس قدر دل میں وہ اطمینان ہے. اور یہ میرے بھائیوں, آپ دیکھ لیں کسی ساتھی کا حال دیکھ لیں, جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اتنی وہ کبھی نہیں پڑھتے تھے. صحابہ اتنی نمازیں نہیں پڑھتے تھے جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں, لیکن ان کی قدر و قیمت بہت تھی. اس لیے کہ وہ کھڑے بالکل خالص, اور خالص اسلام کیا ہوتا ہے پھر سن لیں. آج کا جمعہ صرف یہ ہے کہ خالص اسلام کیا ہے. خالص اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں, حنفیت سے توبہ کر لیں, اگر دیوبندی ہیں دیوبندیت سے توبہ کر لیں, اگر بریلوی ہیں بریلویت سے توبہ کر لیں, اگر شیعہ ہیں شیعیت سے توبہ کر لیں, اگر وہابی ہیں تو وہابیت سے توبہ کر لیں. اللہ اور اس کا رسول, کوئی محمد بن عبد الوہاب نہیں, کوئی امام ابو حنیفہ نہیں, کوئی امام بخاری نہیں, یہ سب خادم ہیں. یہ دین کے امام نہیں ہیں کہ ان کی پیروی کر کے آپ جنتوں میں چلے جائیں. پیروی والا ایک امام ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خالص دین ہے. اللہ آپ کو توفیق دے. ہر جمعے میں بات قریب قریب یہی ہوتی ہے اور دل میں طلب یہی ہے کہ اللہ کام کھڑا ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, یہ تجربہ ہے, یہ مشاہدہ ہے, اگر آپ کا دین صحیح ہو گیا آپ کو نماز میں لذت آئے گی. آپ میں اس قدر حوصلہ ہمت جرت, اور پھر جب دین صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ کیا چیز ہوتی ہے, دنیا کی محبت نکلنے لگ جاتی ہے. آپ نے اہل حدیث دیکھے, کتنے اہل حدیث ہیں, اور میرے خیال میں اگلی سطروں میں سب اہل حدیث ہیں, اگر آگے جو ہے وہ قریب قریب سب اہل حدیث ہیں. لیکن جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ کھڑا نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن مجید میں عیب نقل کیے ہیں, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, ارے تمہیں مال کی بڑی محبت ہے، تیرا دل تو بھرا ہوا ہونا چاہیے میری محبت سے، تیرا دل تو بھرا ہوا ہونا چاہیے میری محبت سے، اور تو اہل حدیث بن کر تیرے دل میں ہے مال کی محبت. اب دیکھ لو اللہ کے رسول کی غیرت. گزرے ایک آدمی کا چوہارا دیکھ لیا، پوچھا بھی یہ کس کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فلاں کا ہے. اچھا گزر گئے چلے گئے. وہ آدمی گیا اللہ کے رسول سے السلام علیکم کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی رسپونڈ نہیں. بس وہ بھی سمجھ گیا بھی کچھ خرابی ہے، اللہ کے رسول میرے ساتھ خوش نہیں. لوگوں سے پوچھنے لگا اپنے محلے میں، لوگوں نے کہا کہ آج اللہ کے رسول کا دورہ ادھر کا ہو گیا تھا، اللہ کے رسول نے اس چبارے کے بارے میں پوچھا تھا، اس چبارے کے بارے میں پوچھا تھا، ہم نے بتا دیا، آپ کوئی ٹھنڈے سے پڑ گئے. بس اسے پتہ لگ گیا، اسے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول اس بات پر ناراض ہوئے ہیں کہ مسلمان ابھی نئے نئے ہیں، مسلمانوں کی معاشی حالت بھی ابھی ٹھیک نہیں ہے، کافروں سے مقابلے ہیں، فاقے پر فاقہ ہے، اور تو چبارے بناتا ہے. آیا آ کر کسی لی عید سے عید پھیر کر پھینک دی کہ مجھے وہ چبارا ہی نہیں چاہیے جو اللہ کے رسول کو پسند ہو. میرے بھائیوں کفر کا اتنا زور ہو اور آپ جائیدادیں بنائیں، آپ کوٹھیاں بنائیں، آپ اپنی دنیا کی ترقی میں لگے رہیں اور آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ فلاں جگہ مسجد کی ضرورت ہے، فلاں جگہ مسجد کی ضرورت ہے، فلاں جگہ مسجد کی ضرورت ہے. وہاں جو دو چار اہل حدیث ہیں وہ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جو سراسر برباد ہوتی ہیں بس. اور چندہ کو لے کوئی کہے کسی سے، کسی نے دو روپئے نکال کر دے دیے، کسی نے تین روپئے نکال کر دے دیے. اور اللہ کے رسول نے جب کبھی چندے کی اپیل کی، جن لوگوں کا اسی سے ایمان کا پتہ چلتا تھا، حضرت بکر صدیق جھاڑو لیا جھاڑو سر پھر کے جو چیز ہے سب لا کر مسجد میں ڈھیر کر، کہ مسلمانوں کو ضرورت ہو اور میرا بینک بیلنس ہو، مسلمانوں کو ضرورت ہو اور میرا بینک بیلنس ہو. میرے بھائیوں یہ بات اگرچہ بہت اونچی ہے لیکن ایمان اسی کا نام ہے، محبت اسی کا نام ہے. اب اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، دین کی محبت ہوگی، تو آپ دین کو سربلند دیکھنا چاہیں گے، دین کو ذلیل کبھی نہیں دیکھیں گے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے کہ دین اونچا ہو، دین سربلند ہو.